السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور ادھر کافی جگہ ہے.
مرشد ناو مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سب کہتے ہیں ماشاء اللہ. یہ جو اشعار میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ میرے پیر و مرشد مربی و محبوبی حضرت اقدس حضرت میر صاحب دامت برکات ان کے حکم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائے. سب کہیں ماشاء اللہ. حضرت والا دامت برکات ان کے یہ اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر 1 نومبر 1994 کو ہوئے. سب کہیں ماشاء اللہ. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے, خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گئے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے. خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے گے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے, اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے گئے, اس کے جلوہ کی تجلی اس کے جلوہ کی تجلی دل میں جب لگے راہ گئے, اس کے جلوہ کی تجلی دل میں جب لگے راہ گئے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے, اس کے جلوہ کی تجلی دل میں جب لگے راہ گئے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے, سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے گئے. آگ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, آگ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہ کے جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہ کے جائے گئے. آج جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, آج جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے, بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہ کے جائے گئے, بس اکیلا جائے, بس اکیلا جائے گئے اور سب دھرا رہ کے جائے گئے. جو اشعار پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یہ مرشد ناو مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. یہ حضرت والا کے اشعار نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر 1 نومبر 1994 کو ہوئے. سب کہیں ماشاء اللہ. لا الہ الا مقدم کلمہ توحید میں, لا الہ الا مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے گئے, میرے حق جب جائے گا تب دل میں حق آ جائے گا غیر حق جب جائے گا تب دل میں حق آ جائے گا لا 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 مقدم کلمہ توحید میں لا 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 مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے گئے غیر حق جب جائے گئے تب دل میں حق آ جائے گئے غیر حق جب جائے گئے تب دل میں حق آ جائے گئے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے مقطع سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آب و ہوا سارے عالم میں یہی اختر کی گئے آگ ہوا چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے سارے عالم میں یہی اختر کی گئے آگ ہوا سارے عالم میں بڑی اختر کی گئے آگ ہوا چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے گئے
حضرت والا کی زندگی کا مقصد اور پورا مشن یہی تھا آخری شعر میں حضرت والا نے بیان فرمایا کہ چند روز اپنی آرزوؤں کا خون کر لو حرام آرزوؤں کا خون کر لو یعنی جو آرزوئیں حلال ہیں ان کا نہیں جو آرزوئیں اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہیں یعنی گناہ کی خواہشیں ان کا خون کر لو چند روز کی بات ہے شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ مل جائے اس سے زیادہ شارٹ کٹ اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ تک پہنچنے کا حضرت والا کی یہی درد دل پورے عالم میں ساری زندگی حضرت والا نشر فرماتے رہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے
اندر جگہ ہے آپ لوگ آگے آگے آ جائیے تھوڑا سا اندر جگہ ہے باہر ادھر سے آؤ ادھر
سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و ادام اللہ فیوضہم کے مرتب شدہ اور جمع شدہ ملفوظات جو در حقیقت سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات اور ارشادات پر مشتمل ہے معارف ربانی اس کا نام ہے اور ریونین میں حضرت والا کے یہ ارشادات ہوئے جو فرانس کا ایک جزیرہ ہے ریونین اس کا سفر ہوا تھا تیسرا سفر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا معارف ربانی اس مجموعے کا نام ہے 9 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 28 اگست 1993 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 8:45 بجے خانقاہ امدادیہ اشرفیہ سینٹ پیئر ریونین نسبت مع اللہ کا خدائی منشور حضرت والا نے یہ آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ارشاد فرمایا کہ یہ آیت دین کی بنیاد اور دین کی ابتدا سے انتہا تک نسبت مع اللہ کے تمام درجات کا خدائی منشور ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ آیت دین کی بنیاد اور دین کی ابتدا سے انتہا تک نسبت مع اللہ کے تمام درجات کا خدائی منشور ہے. اور نسبت کسے کہتے ہیں؟ بندے کو اللہ سے اور اللہ کو بندے سے تعلق ہو. اور تعلق بھی کیسا؟ وہ تعلق خاص جو اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، وہ خاص رابطہ جو اللہ اور بندے کے مابین ہو جاتا ہے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. اور نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے. اس کو کہتے ہیں نسبت. اس میں عطائے نسبت بھی ہے، بقائے نسبت بھی ہے، ارتقائے نسبت بھی ہے. غور سے سنیے، یہ سرکاری الفاظ ہیں، یعنی منزل من السماء من الالہامات میں سے ہیں. اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے میں
عطائے نسبت، یعنی اللہ تعالی کے تعلق عطا بھی ہوتا ہے، اور بقائے نسبت اور وہ تعلق مع اللہ باقی بھی رہتا ہے، اور ارتقائے نسبت اور وہ تعلق مع اللہ ترقی ہر وقت ہر لمحہ ترقی پذیر رہتا ہے. اور کیا تجربہ تھا؟ ہاں دیکھیے، خود فرما رہے ہیں کہ یہ سرکاری الفاظ ہے، منزل من السماء ہے، مطلب کھلا کھلا اللہ تعالیٰ نے حضرت بعض وقت اللہ اہل اللہ سے کہلوا دیتے ہیں. جو سمجھنے والے ہیں وہ تو شروع ہی سے سمجھ رہے ہیں خدائی منشور. آج تک کسی نے لفظ سنا تھا یہ منشور جو سیاسی جماعتیں اپنے پیش کرتی ہیں کہ ہماری یہ مقاصد ہیں، اس کو اللہ تعالی حضرت والا نے کہا الہام سے کہ خدائی منشور ہے. تو منزل من السماء فرمائے کہ غور سے سن لو، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، منزل من السماء ہے، آسمان سے عطا ہوئے، آسمان سے اترے. جی
غور سے سنیے، یہ سرکاری الفاظ ہیں، یعنی منزل من السماء من الالہامات سے ہیں. اللہ والوں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ سے وہ خاص تعلق ہو جانا جو اللہ اپنے اولیاء اور دوستوں کو دیتا ہے، یعنی اپنا خاص تعلق اعلی سطح الولایت نصیب فرما دے، یہ عطائے نسبت ہے. پھر اس کو باقی بھی رکھے، یہ بقائے نسبت ہے. اور پھر اس میں ترقی بھی ہوتی رہے، یہ ارتقائے نسبت ہے. یہ تین الفاظ اللہ نے مجھ کو نصیب فرمائے. یہ تینوں نعمتیں اہل اللہ کی صحبت میں موجود ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ آیت نسبت مع اللہ کے تمام درجات اور مقامات کا خدائی منشور ہے. دنیا میں کوئی شخص ولی اللہ نہیں ہوا جب تک اس نے کسی ولی کی تربیت اور صحبت نہ اٹھائی ہو. جس طرح میاں بیوی کی صحبت کے بغیر کسی انسان کا ظاہری وجود نہیں ہوا، اسی طرح آج تک جب سے زمین و آسمان قائم ہوئے، کسی کا روحانی وجود، ایمانی وجود، نسبت مع اللہ کا وجود اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں ہوا. یعنی بدون صحبت اہل اللہ کوئی شخص ولی اللہ نہیں ہوا. میرا اللہ والوں سے تعلق شروع کرنے کا سبب صرف ایک جملہ بنا، جبکہ میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا. سمجھیے کہ میں بزرگوں کی گود میں بالغ ہوا ہوں. وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اس زمانے کے کسی ولی سے اس کی دوستی کرا دیتا ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، اس زمانے کے کسی ولی سے اس کی دوستی کرا دیتا ہے اور وہ ان کے پاس آنا جانا شروع کر دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس ولی کی صحبت سے ولی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک ولی اللہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ہزاروں کو ولی بنا کر جاتا ہے، ورنہ آج پوری دنیا میں اولیاء اللہ کا بیج بھی نہ ملتا، آپ کو روئے زمین پر ایک ولی اللہ بھی نہ ملتا۔ لیکن اللہ کا دستور یوں ہی جاری ہے کہ ایک ولی کی صحبت سے لاکھوں ولی بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس آیت کو دین کی بنیاد اور عطائے نسبت، بقائے نسبت اور ارتقائے نسبت کا خدائی منشور سمجھ کر بار بار ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کے مضامین آپ کو بدلے ہوئے ملیں گے۔ آیت تو وہی ہوگی مگر جو مضامین عطائے حق ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بدلے ہوئے ملیں گے۔ اگر رٹی رٹائی تقریر ہو تو روزانہ ایک ہی مضمون ہوگا، لیکن چونکہ اللہ کی شان ہر وقت نئی ہے تو جس پر ہر وقت ان کی ایک نئی شان کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے لیے مضامین میں بھی نئی نئی شان آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کل یوم ہوا فی شان کی تفسیر کی ہے کہ یہاں یوم سے مراد دن نہیں ہے، بلکہ فی کل وقت من الاوقات وفی کل لمحۃ من اللمحات وفی کل لحظۃ من اللحظات ہوا فی شان، یعنی ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ کی نئی شان ہے۔ کسی کو سلطنت دے رہا ہے، کسی سے سلطنت چھین کر اس کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، کسی فقیر کو بادشاہ بنا رہا ہے، کسی بادشاہ کو فقیر کر رہا ہے، کسی گناہگار کو توفیق توبہ دے کر اپنا بنا رہا ہے، ہر وقت اس کی ایک نئی شان ہے۔ اس وقت اس آیت کو اختیار کرنے کا سبب یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ہر انسان کی کسی اللہ کے ولی سے دوستی ہو جائے۔ اس وقت اس آیت کو اختیار کرنے کا سبب یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں ہر انسان کی کسی اللہ کے ولی سے دوستی ہو جائے اور اس کی برکت سے پھر وہ اللہ کا دوست اور ولی بن جائے، اور میں اپنی طرف کبھی نسبت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کہنا کہ سب مجھ سے بیعت ہو جاؤ سلوک و تصوف میں ایک مجرمانہ اقدام ہے۔ سبحان اللہ۔
کر لیا ماشاءاللہ۔
سبحان اللہ۔ میں اپنی طرف کبھی نسبت نہیں کروں گا، کیونکہ یہ کہنا کہ سب مجھ سے بیعت ہو جاؤ سلوک و تصوف میں یہ ایک مجرمانہ اقدام ہے۔ کیونکہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کسی سے تعلق میں سب سے پہلے مناسبت دیکھیں۔ اگر محمد علی قلعے یہاں ریونین میں آ جائے اور کہے کہ بھائی سب لوگ میرا بلڈ لے لو، کیونکہ میں بہت تگڑا باکسر ہوں، مشہور ہوں، ٹی وی پر اور اخبارات میں میرا نام آتا ہے، تو آپ کے مقامی ڈاکٹر کہیں گے کہ اس کو بکنے دو، پہلے اپنے بلڈ سے اس کا بلڈ گروپ ملا لو، اگر گروپ مل رہا ہے تو شاباش۔ تو ایسے ہی روحانی مناسبت دیکھ لو کہ جس کو جہاں مناسبت ہو اس سے تعلق کرے، روئے زمین خالی نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ والوں کی غلامی کی نسبت کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے خادم اور غلام ہیں تو اس میں بھی ہم کو شرم آتی ہے، کیونکہ ان کی خدمت اور غلامی کا حق ادا کہاں ہو رہا ہے۔ لیکن اب اگر بالکل ہی کچھ نہ کہوں تو بقول حکیم الامت کے کہ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ان کا یہ کہنا خود ایک عظیم مقام پر فائز ہونے کی علامت تھی۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہو نہ میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو اپنی ہستی کی نفی کر دے تو معلوم ہوا کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو یہ شخص پہچان گیا۔ ایک قطرہ کبھی سمندر کے سامنے اپنے وجود کو پیش کر سکتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں؟ تو جن کے دل پر اللہ کی عظمت منکشف ہو جاتی ہے ان کو اپنا وجود نظر ہی نہیں آتا، وہ یہی کہتے ہیں
کہ ہم کچھ بھی نہیں، لیکن معلوم ہوا کہ دیہاتیوں کے سامنے ایسا کہنا مناسب نہیں، کیونکہ یہ سن کر ایک دیہاتی بھاگ گیا۔ اس نے کہا کہ جب مولانا قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر ان سے ہم کو کیا ملے گا، حالانکہ یہی بات ان کے کامل ہونے کی علامت تھی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہے، سورج کی روشنی سے چاند روشن ہے۔ ان نور القمر مستفاد من نور الشمس، چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے مستفید ہے، آفتاب منیر ہے اور قمر مستنیر۔ سورج افادہ نور میں مفید ہے اور چاند مستفید ہے، لیکن
سورج جو منیر کے معنی نور، نور کرنے والا، نور کا نشر کرنے والا، اور مستنیر نور کو اس سے حاصل کرنے والا، یعنی جو سورج کا جو نور ہے وہ چاند پر پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے چاند روشن ہے۔ تو چاند مستنیر ہے، نور کو حاصل کر رہا ہے، عکس کر رہا ہے، اور وہ سورج نشر کر رہا ہے۔ اصل روشنی سورج کی ہے، اس سے چاند روشن۔
لیکن جب دنیا کا گولا سورج اور چاند کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، اس دن چاند بے نور ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو چاند گرہن کہتے ہیں، اور جیسے ہی دنیا کا وہ گولا ہٹے گا تو اتنا ہی حصہ چاند کا روشن ہو جائے گا، اور جیسے جیسے وہ گولا ہٹتا جائے گا اتنا ہی چاند روشن ہوتا چلا جائے گا، اور چاند کی 14 تاریخ کو زمین کا یہ گولا چاند اور سورج کے درمیان سے بالکل ہٹ جاتا ہے اور چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ اب مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نسبت مع اللہ کے تمام درجات حاصل کرنے کا طریقہ اس تمثیل سے خوب سمجھ میں آ جائے گا کہ اصلی مرید وہی ہے، اور کونو مع الصادقین کا حق وہی ادا کرتا ہے جو اپنے شیخ کے مشورے سے اپنے نفس کے گولے کو مٹاتا رہے، اور اس کے قلب کو اللہ کے آفتاب قرب سے روشن کرتا رہے، اور اپنی انا کو فنا کرتا رہے۔ تو جیسے جیسے وہ خدا کے راستے میں اپنے نفس کو مٹائے گا، اس کے دل کا چاند روشن ہوتا چلا جائے گا، اور نسبت مع اللہ میں ترقی ہوگی، اور اگر نفس کچھ ابھی زندہ ہے تو اتنا حصہ ابھی دل کے چاند کا بھی کم روشن ہوگا اور فائدہ کم ہوگا، اور جس دن بالکل مٹ جائے گا اور انا بالکل فنا ہو جائے گی، اس کا قلب اللہ کے آفتاب نور سے مکمل روشن ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اور قلب کے درمیان سے نفس کی حیلولت بالکل ہٹ گئی، اس لیے نور حق کا قلب پر اب مکمل انعکاس ہو رہا ہے، اور ایسا شخص فانی فی اللہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہی بات ان کے کامل ہونے کی دلیل تھی، اور یہ دلیل اس بات کی تھی کہ ان کے قلب کا چاند مکمل روشن ہو چکا تھا۔ اسی نفس کے مٹانے کا نام سلوک ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت تصوف کس چیز کا نام ہے، تو حضرت نے جواب دیا کہ آپ جیسے فاضل کو مجھ جیسا طالب علم کیا بتا سکتا ہے، لیکن جو اپنے استادوں سے سنا ہے اسی سبق کا تکرار کرتا ہوں کہ تصوف نام ہے اپنے کو مٹانے کا، تصوف نام ہے اپنے کو مٹانے کا۔ جس نے اپنے نفس کو نہیں مٹایا اس کا کوئی حصہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، اور نفس کو مٹانے کے کئی مفہوم ہیں۔ جس نے اپنے نفس کو نہیں مٹایا اس کا کوئی حصہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، اور نفس کو مٹانے کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تکبر کو مٹا دے، اپنی جاہ کو مٹا دے، اپنے شیخ کے سامنے اپنے نفس کی کوئی حقیقت نہ سمجھے، اگر شیخ خانقاہ میں جھاڑو لگوا دے تو جھاڑو لگانے پر تیار ہو جائے، اور دوسرے اپنی باہ کو مٹا دے، یعنی بدنظری اور شہوت پرستی وغیرہ جتنی بیماریاں ہیں ان سب کو مٹانا بھی فنا فی اللہ میں داخل ہے۔ ایک شعر آپ لوگوں کی برکت سے یاد آ گیا، اور شعر بھی اللہ کے ایک خاص بندے کا ہے، یعنی حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ کے راستے کا پہلا سبق
اپنے نفس کو مٹانا ہے. مدرسے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو, مدرسے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو, اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو, اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو. مدرسے میں عشق کے جس کی بھی بسم اللہ ہو, اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو. یہ نفس ہی تو حائل ہے جس کی وجہ سے آج لوگ بزرگوں سے تعلق قائم نہیں کر رہے ہیں. اپنے بزرگوں کے نقش قدم ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن افسوس ہے کہ اس طرف خیال ہی نہیں جاتا. نسبت مع اللہ کے حاصل کرنے اور صاحب نسبت بننے کی اس وقت علماء میں بھی فکر نہیں ہے. اہل علم کو اپنے علم کا پندار مانے بن جاتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے بزرگوں کے پاس جانے کی, میرے پاس بخاری شریف کا علم ہے, میں بخاری پڑھا رہا ہوں, لہذا میرا علم کافی ہے. نہیں, علم کافی نہیں ہے, علم اور عمل میں فاصلے ہوتے ہیں. علم ایک روشنی ہے, جیسے آپ کی کار میں روشنی ہے جس سے ایک میل تک دیکھ رہے ہیں, راستہ نظر آ رہا ہے, لیکن کار میں پیٹرول نہیں ہے. اب ذرا کار چلا لیجئے. معلوم ہوا کہ علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا پیٹرول بھی ہونا چاہیے, ورنہ علم و عمل میں فاصلے ہوں گے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ میں ایک دن کار سے جدہ سے مکہ شریف جا رہا تھا. راستے میں پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے کار روکی گئی. اتنے میں ایک ٹینکر آیا جس کی پشت پر 10,000 گیلن پیٹرول تھا. اس کے ڈرائیور نے کہا کہ 5 گیلن پیٹرول ڈال دو. تب حضرت نے فرمایا کہ 10,000 گیلن اس کی پیٹھ پر ہے, لیکن یہ کیوں 5 گیلن پیٹرول مانگ رہا ہے؟ کیونکہ انجن میں پیٹرول نہیں ہے, اور پیٹھ کے لدے ہوئے پیٹرول سے نہ خود فائدہ لے سکتا ہے اور نہ دوسرے کو دے سکتا ہے. اس پر مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ علماء ظاہر کا یہی حال ہے کہ ان کی پیٹھ پر کتابیں لدی ہوئی ہیں. علم ہے, لیکن ان کے دل میں پیٹرول اللہ کی محبت کا نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ خود اللہ والے بن سکے اور نہ کوئی دوسرا ان کی صحبت سے اللہ والا بن سکا. مدرسوں میں پڑھانے سے ان کی تنخواہیں تو حلال ہو جائیں گی, مسجدوں میں امامت سے امامت کی تنخواہ بھی حلال ہو جائے گی, لیکن درد دل اور نسبت مع اللہ تو کسی اللہ والے کی صحبت ہی سے ملے گی. اللہ والے اللہ کی محبت کے پیٹرول پمپ ہیں. اللہ والے اللہ کی محبت کے پیٹرول پمپ ہیں. جو ان سے اللہ کی محبت کا پیٹرول حاصل کر لے, وہی صاحب نسبت اور اللہ والا بنتا ہے, اور علم پر عمل کی توفیق ہوتی ہے. اپنے اکابر مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس کیا علم کی کمی تھی, لیکن اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے ایک غیر عالم کے غلام بن گئے. اور آج یہ حال ہے کہ صاحب نسبت علماء کے پاس جاتے ہوئے بھی اہل علم کو شرم آتی ہے. اسی طرح بعد کے علماء میں دیکھ لیجئے, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان جو تفسیر معارف القرآن لکھ سکتا ہے, ان کے پاس کیا علم کی کمی تھی, لیکن وہ تھانہ بھون گئے. اور بھی جتنے اکابر علماء ہندوستان پاکستان کے ہوئے, سب نے اہل اللہ کی جوتیاں اٹھائی ہیں, لیکن اب جو یہ نئی نسل چلی ہے اور مدرسوں سے نکلی ہے اور مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ گئی, ان کو فکر ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اسی لیے آج علماء کی عزت نہیں رہی, کیونکہ امت دیکھتی ہے کہ ان کے علم و عمل میں فاصلے ہیں. لیکن آج بھی وہ علماء جنہوں نے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, امت اشک بار آنکھوں سے ان کی تقریر سنتی ہے اور آج بھی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آیت, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, دین کی بنیاد اور نسبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ کے جملہ درجات علی وجہ الکمال حاصل کرنے کا خدائی منشور ہے. معصیت کے ساتھ ذکر اللہ کا نفع کامل نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا کہ جب ہماری کار ذرا اور آگے بڑھی تو حضرت نے فرمایا کہ جلدی ایئر کنڈیشن چالو کرو، سخت گرمی اور لو چل رہی ہے۔ حضرت کے خلیفہ انجینئر انوار الحق صاحب کار چلا رہے تھے، انہوں نے چالو کر دیا لیکن کار ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا بات ہے کار ٹھنڈی نہیں ہوئی؟ تو انوار الحق صاحب نے کہا کہ حضرت کسی کی طرف کا شیشہ کھلا ہوا ہے، میں نے دیکھا تو میری طرف ہی کا شیشہ دو انگل کھلا ہوا تھا، میں نے اس کو بند کر دیا تو پوری کار ٹھنڈی ہو گئی۔ اب مولانا ابرار الحق صاحب نے فرمایا کہ جو لوگ ذکر اللہ کا ایئر کنڈیشن تو چلا رہے ہیں مگر کبھی اپنی آنکھوں کا شیشہ کھول دیتے ہیں، کان کا شیشہ کھول دیتے ہیں، کبھی زبان کا شیشہ کھول دیتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کے نور کی ٹھنڈک کا صحیح ادراک نہیں ہو سکتا۔ کار میں چار شیشے ہوتے ہیں اور انسان کے پاس پانچ شیشے ہیں، یعنی ہوا سے خمسہ، قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت شامہ سونگنے کی قوت، اور قوت لامسہ چھونے کی قوت۔ ان پانچوں حواس پر تقوی کا شیشہ چڑھا دو، ایک گناہ بھی عادتاً سرزد نہ ہونے دو، پھر اللہ کے ذکر کا نفع کامل ہوگا، پھر دل میں ٹھنڈک آئے گی اور کامل سکون اور کامل اطمینان حاصل ہوگا۔ معصیت کے ساتھ ذکر اللہ کا پورا فائدہ نہیں ہوتا، ذکر اللہ نفع سے خالی نہیں لیکن کامل نفع ترک معصیت پر موقوف ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو ذکر ہی چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں مفید ہے۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا مرید ہونا بیکار ہے، کہ میں مرید بھی ہوں ذاکر بھی ہوں مگر گناہ مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ تو سنیے کہ ذاکر گناہگار اور غافل گناہگار میں فرق ہے۔ ہمارے دادا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرق بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بالکل ذکر نہیں کرتا، نہ کسی بزرگ سے تعلق ہے، نہ نماز نہ روزہ، مسلمان تو ہے لیکن غافل ہے، نہ عبادت کرتا ہے نہ گناہوں سے بچتا ہے، اس سے جب کوئی گناہ ہوگا تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہوگا اور توفیق توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی نابینا ہو اور بجلی چلی جائے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا کہ بجلی چلی گئی، کیونکہ اس نے کبھی نور دیکھا نہیں۔ جہاں پہلے سے اندھیرا ہو اس کو بجلی جانے کا احساس کیا ہوگا؟ اسی لیے غیر ذاکر کو گناہ کی ظلمت کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس ذکر کا نور نہیں، گناہوں کے اندھیروں کا عادی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ گناہ میں کتنے اندھیرے ہیں۔ اور جو ذکر کرتا ہے اس کے دل میں ایک روشنی، ایک نور اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جس گھر میں روشنی ہو وہاں بجلی فیل ہوتی ہے تو احساس ہو جاتا ہے اور سخت گھبراہٹ ہوتی ہے، اور وہ پاور ہاؤس کے متعلقہ حکام کو فون کرتا ہے کہ آج میرے گھر میں بجلی نہیں ہے، ازراہ کرم بجلی جلدی بھیج دیجئے۔ اسی طرح جو ذاکر ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے قلب میں ایک نور ہوتا ہے۔ ریونین کی مارکیٹ میں اس کی بھی نظر غلط ہو سکتی ہے لیکن جب اس سے گناہ ہوگا تو چونکہ ذکر کی برکت سے، اہل اللہ کی صحبت کی برکت سے اس کے قلب میں نور ہے، وہ نور گناہ سے جب ختم ہو جاتا ہے اور دل میں اندھیرا آتا ہے تو اس کو سخت گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ میاں کو فون کرتا ہے۔ کیسے؟ دو رکعت پڑھ کر اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے سخت جرم ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجئے، گناہ سے میرے دل میں جو ظلمت آ گئی ہے، جو اندھیرے آ گئے ہیں، ان کو آپ اجالے سے بدل دیجئے، میرے ندامت کے آنسوؤں کو اور میری توبہ کو قبول فرما کر دل کے اندھیروں کو اجالوں سے بدل دیجئے، اور توبہ کی برکت سے یہ شخص اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو مایوس ہو کر ذکر نہ چھوڑو، ذکر نفع سے خالی نہیں ہے، البتہ ذکر کا کامل نفع ترک معصیت پر موقوف ہے، لہذا ذکر کرتا رہے، ذکر کی برکت سے ایک دن گناہ چھوٹ جائیں گے۔ شیخ کے انتقال پر غم کی مدت۔ ارشاد فرمایا کہ بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی کی عدت چار مہینے دس دن ہے لیکن مرید کی عدت صرف تین دن ہے. تین دن شیخ کا غم مناؤ اور چوتھے دن شیخ زندہ تلاش کرو، خواہ کتنا ہی طبعی غم ہو، کیونکہ شیخ اول سے محبت بے پناہ ہوتی ہے، لیکن طبیعت پر جبر کر کے دوسرے شیخ سے تعلق قائم کرو، ورنہ اصلاح نہیں ہوگی اور ترقی رک جائے گی. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شیخ کے انتقال کے بعد جنہوں نے دوسرا شیخ نہیں کیا وہ مصلح تو کیا، صالح بھی نہیں رہے. ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے تو دوسرا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ مردہ ڈاکٹر کی قبر پر بیٹھ جائیں اور قبر کے اندر سے مردہ نسخہ لکھواتا رہے اور مریض اچھا ہو جائے. سبحان. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں سے اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح زندہ شیخ سے ہوگی. یہی وجہ ہے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیر بنایا. ان کے انتقال کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب کیمل پوری رحمت اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا. ان کے بعد شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کو پیر بنایا، اور ان کے بعد حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو. کمال ہے ان بزرگوں کا کہ کبھی بغیر شیخ کے نہیں رہتے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مناسبت دیکھ لو. اگر تردد ہے تو استخارہ کر لو، لیکن مناسبت ہے تو پھر استخارے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ استخارے کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کام میں تردد ہو کہ کروں یا نہ کروں، اس وقت استخارہ مسنون ہے. علامہ ابن سنی رحمت اللہ علیہ نے عمل یوم واللیلہ میں استخارے کی یہ روایت نقل کی ہے، یا انس اذا هممت بامر فاستخر ربك سبع مرات، جب تم کو کسی کام میں تردد ہو جائے تو سات مرتبہ استخارہ کرو، اور جب 100% مناسبت ہے وہاں استخارے کی کوئی ضرورت نہیں، برکت کے لیے کوئی کر لے تو اور بات ہے. وضو کی تین مسنون دعائیں. ارشاد فرمایا کہ وضو میں تین دعائیں مسنون ہیں. نمبر ایک، وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا. مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے کہ جب تک وضو رہے گا فرشتہ ثواب لکھتا رہے گا. وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ والحمد للہ پڑھنا. نمبر دو، امام نسائی اور علامہ ابن سنی سے یہ حدیث منقول ہے کہ وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میرے مکان کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. مکان کے وسیع ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2000 گز کا بنگلہ ہو، بلکہ توفیق ذکر دے. جس کو اللہ ذکر کی توفیق دے دے تو اس کا مکان چھوٹا بھی ہو تو بھی وہ 2000 گز سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. چھوٹا مکان بھی ذکر کی برکت سے وسیع معلوم ہوتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان ہے پوری دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. غاقت علیہم الارض بما رحبت، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے زمین میں اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے. وغاقت علیہم انفسہم، اپنی جان سے بھی وہ بیزار ہو جاتے ہیں اور ان کو خودکشی تک کے خیالات آنے لگتے ہیں. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہے اور گناہ نہیں چھوڑتا، عرصہ حیات تو اس پر تنگ ہوتا ہی ہے، عرصہ کائنات بھی اس پر تنگ ہو جاتا ہے. اللہم یعنی پوری دنیا اس کو تنگ معلوم ہوتی ہے، اور جو اللہ کو راضی کیے ہوئے ہے اس کا کیا کہنا کہ اس کا دل تو ساتوں آسمان پر محیط ہوتا ہے. جب خالق ارض و سما اس کے دل میں ہے، یعنی اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہے، تو وہ آسمان و زمین کو اپنے اندر سموئے ہوتا ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرے قلب میں ایسی وسعت آتی ہے کہ ساتوں زمین و آسمان مجھے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں. چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، آسمان اپنی گردش میں میرے ہوش کا قیدی ہے، اور قیدی چھوٹا ہوتا ہے قید خانے سے.
ظاہر شراپ شے آرد بچرخ، اللہ کے ولی کو ایک مچھر کاٹ لے تو وہ شوشو کرنے لگے گا، اس کے ظاہر یعنی جسم کو ایک مچھر بھی نچا سکتا ہے، لیکن باطنش باشد محیط ہفت شرخ، لیکن اس کا باطن اتنا وسیع ہے کہ ساتوں آسمان کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جب خالق آسمان کو لیے ہوئے ہے تو آپ ذکر اللہ کو، اہل اللہ سے تعلق کو اور خانقاہوں کو معمولی نہ سمجھیں کہ یہاں سے اتباع سنت اور گناہوں سے حفاظت کا سبق سیکھ کر کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ نمبر تین، وضو کی تیسری مسنون دعا وضو کے بعد کی ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھائی۔ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے، جو ان کا نام لیتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، ان کا نام لینے والے سے اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے نام کے صدقے میں اس کو توفیق توبہ دے دیتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ توفیق توبہ دے دے تو وہ محبوب ہے۔ اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے آخر میں دعا سکھائی کہ اگر وضو کے بعد تم یہ دعا پڑھ لو تو تمہاری نماز محبوبین اور مقبولین کی نماز ہوگی، اولیاء اللہ جیسی نماز ہوگی، اور وہ دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یعنی اے اللہ مجھے توابین یعنی توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیں۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ مجھ کو توابین میں سے بنا دیں تو آپ لوگ وہ بتلائیں کہ توابین اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں۔ ان کی محبوبیت کی دلیل قرآن ہی میں موجود ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ علامت محبوبیت اور اولیاء اللہ کا شعار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا سکھا کر ہمیں اللہ کا محبوب بنانے کا اور ہماری نماز کو اللہ کے محبوبین اور مقبولین اور اولیاء اللہ والی نماز بنانے کا انتظام کیا ہے کہ اگر تم وضو کے بعد یہ دعا کر لو تو اللہ کے محبوب اور ولی اللہ بن جاؤ گے، پھر تمہاری نماز بھی اولیاء اللہ اور اللہ کے محبوبوں والی نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ اس طرف کبھی ذہن نہیں گیا، ریونین آ کر اس طرف ذہن گیا ہے۔ بعض نعمتیں بعض زمین پر مقدر ہوتی ہیں، یہ نعمت یہاں مقدر تھی۔ سبحان،
یہ والا مضمون جو مسنون دعا ہے،
صفحہ 180 اب دو نعمتیں اور پیش کرتا ہوں جو یہاں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ریونین میں عطا ہوئیں۔ ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے بارے میں میرا اب تک خیال تھا کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے اعمال لازم ہیں، ورنہ وہ اس میں کاذب ہے، مگر علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق میں نے دیکھی کہ اللہ کی محبت کے لیے التزام طاعت اور اعمال ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی محبت کا وجود ہو سکتا ہے۔ اور علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے دلیل پیش کی کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مت الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ ما عادت لہا کبیر عمل ولیکن احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ یہ اعرابی کبیر اعمال کی نفی کر رہا ہے اور محبت کو عمل کے مقابلے میں مستثنی کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم نے کچھ تیاری نہیں کی تو تمہارا دعوی محبت بیکار ہے، بلکہ فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث ناطق
ان المحبت للہ تعالی شانہ مغائرۃ من الاعمال والالتزام الطاعات. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اعمال میں کمزوری اللہ کی محبت کے منافی نہیں ہے. بعضوں کے قلب میں اللہ کی محبت تو بہت ہوتی ہے مگر اعمال میں کمزور ہوتے ہیں، جیسے ان صحابی نے اعمال کی کثرت کی نفی کی اور اپنی محبت کا دعویٰ کیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو تسلیم فرمایا اور المرء مع من احبا کی بشارت دی. جب نبوت کی زبان اس کو تسلیم کر لے تو پھر کون ظالم ہے جو اس کے خلاف بات کرے. معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے اولیاء اور اپنے شیخ سے محبت معمولی نعمت نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اعمال میں سست پڑ جائیں. ہم آپ کو اعمال سے غفلت زدہ نہیں کرنا چاہتے، البتہ مایوسی سے بچانا چاہتے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں. آہ، مجھ کو ریونین کی خانقاہ میں آ کر اس حدیث کی تحقیق کی نعمت عظمی عطا ہوئی. یہاں آ کر میں نے روح المعانی دیکھی، ورنہ یہ حدیث بارہا سن چکا ہوں. سارے مولوی درس نظامی میں یہ حدیث پڑھتے ہیں، لیکن علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ کی یہ تحقیق بہت مدلل ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی نعمت جس کو نصیب ہو جائے اس کو معمولی اور حقیر مت سمجھو. اگر کوئی شخص رات دن کسی بزرگ کے ساتھ رہتا ہے مگر عمل میں کمزور ہے تو اس کو حقیر مت سمجھو. اب اس پر ایک تائید پیش کرتا ہوں. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حکیم جالینوس، جس کی جوارش جالینوس مشہور ہے، ٹہلنے کے لیے نکلے. اس سے معلوم ہوا کہ ٹہلنے کا رواج کئی سو برس سے چلا آ رہا ہے. اس لیے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا. الحمدللہ میں بھی اکثر صبح ٹہلنے کے لیے جاتا ہوں. تو حکیم جالینوس جب ٹہلنے کے لیے گئے تو راستے میں ان کو ایک پاگل مل گیا، جس نے انہیں آنکھ ماری اور قہقہہ لگایا اور بہت خوش ہوا. تو وہ فوراً اپنے دواخانے میں گئے اور خادم سے کہا کہ میں پاگلوں کو جو دوا دیتا ہوں اس کی ایک خوراک جلدی سے مجھے کھلا دو. خادم نے کہا کہ حضور، ابھی تو آپ صحیح گئے تھے، پھر آپ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بیماری تو کوئی نہیں، لیکن ایک پاگل نے مجھ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور مجھے آنکھ ماری. مجھے دیکھ کر اس کا خوش ہونا دلیل ہے کہ میں بھی کچھ پاگل ہوں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ قصہ نقل کرنے کے بعد بیان کیا کہ کسی اللہ والے کو دیکھ کر کوئی شرابی، زانی، بلکہ ہندو، عیسائی بھی اگر خوش ہوتا ہے تو ضرور اس کو کبھی ایمان نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ والے کو دیکھ کر اس کا خوش ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ موجود ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. ایک ہندو ان کے پاس آیا کرتا تھا مگر ظالم غسل کر کے سورج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرتا تھا، پھر اس کے بعد فجر کے درس حدیث میں شریک ہوتا تھا. شاہ صاحب اس کو دیکھتے رہتے تھے لیکن کبھی اس سے یہ نہیں کہا کہ تم سورج کی پوجا مت کرو، کیونکہ شاہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو اللہ سے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہوتی تو میرے درس میں کیوں آتا. اور یہ کمال ہے ان بزرگوں کا کہ سب کچھ برداشت کیا. آج کل کے ملا تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے منکر پر نکیر کیوں نہیں کی. فلیغیرہ بیدہ وان لم یستطع فبلسانہ، پر عمل کیوں نہیں کیا؟ لیکن اللہ والوں کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کا میرے پاس آنا کسی وقت ضرور رنگ لائے گا. یہاں تک کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے صاحبزادے کا زمانہ آیا تو ایک دن اس ہندو پنڈت نے کہا کہ صاحبزادے ہاتھ بڑھاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ رونے لگے اور کہا کہ کاش آپ میرے ابا کی زندگی میں اسلام لے آتے تو وہ کتنا خوش ہوتے. اس پنڈت نے کہا کہ میرا اسلام انہی کا صدقہ ہے. جنہوں نے مجھ جیسے کافر کو درس حدیث میں بیٹھنے دیا، نہ کبھی نکیر کی نہ کبھی اپنی مجلس سے نکالا، اسی وقت سے میرے دل میں اسلام آ گیا تھا، لیکن اب تمہارے ہاتھ پر ظاہر کر رہا ہوں۔ قلب کو اسلام ملا تمہارے والد سے، اور زبان سے اسلام بیٹے پر پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے اگر کوئی بزرگ کسی گناہگار کو گلے لگائے اور پیار کرے تو ان سے بدگمانی مت کرو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی کا مرض بہت خطرناک ہے، اس کی وجہ سے انسان بزرگوں کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ والے کسی پر غصہ کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسا ولی اللہ ہے، اس کو کتنا غصہ آتا ہے، اور اگر انہوں نے کسی کو عزت دی تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مالدار تھا اس لیے اس کی عزت کی، اس سے چندے کی کوئی بڑی رقم ملنے کی امید ہے۔ آہ، مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر کسے الظن خود شد یار من، وندرون من نجست اسرار من، میرے باطن کے درد محبت کو ان ظالموں نے نہ سمجھا۔ حضرت شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مالداروں کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ جب یہ ہمارے دروازے پر آ گئے تو یہ نعم الامیر ہو گئے، اور اگر کوئی بزرگ کسی امیر کے پاس جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس لیے جاتے ہیں کہ اس کو بھی کچھ دین کا فائدہ پہنچائے، اور ان کی صحبت کے فیض سے وہ ولی اللہ ہو گیا تو اس کی برکت سے کتنے مسلمان ولی ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ حاکم وقت سے ملتے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں، جب دیکھو سرکاری لوگوں سے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی معاملے میں ان کے معترض پھنس گئے اور حکومت نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب ان بزرگ کو معلوم ہوا تو وہ حاکم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، مظلوم ہیں، اس جرم میں بالکل مبتلا نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اس نے فوراً اپنے عملے کو حکم دیا کہ ان کے لوگوں کو چھوڑ دو۔ تب وہ معترضین آ کر ان کے پیروں پر گر گئے کہ حضرت، ہم آپ سے بدگمانی کرتے تھے کہ آپ حاکموں سے کیوں ملتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ غریبوں اور مظلوموں کی مدد کے لیے ملتے ہیں، تو ایسے اللہ والوں سے بدگمانی کرنا جن کے دل میں سلاطین کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ جب سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم الامت سے بیعت ہوئے تو خواجہ صاحب کے منہ سے نکل گیا کہ علامہ سید سلیمان ندوی جیسا بڑا عالم حضرت سے بیعت ہو گیا، اب تو خانقاہ چمک جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو یہ بات ناگوار ہوئی اور غصہ آ گیا اور فرمایا، آہ خواجہ صاحب، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ان کے بیعت ہونے سے میری خانقاہ چمک جائے گی یا یہ خود چمک جائیں گے۔ پھر حضرت نے جوش سے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے بادشاہ جو مسلمان ہیں وہ بھی، اور جو کافر ہیں وہ بھی، مسلمان ہو کر اشرف علی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں تو بھی مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، میرا رجوع اللہ کا جو حال اب ہے تب بھی وہی رہے گا۔ اور بعض اہل سیاست کی پیشکش پر فرمایا کہ کیا تم مجھے دولت سے خریدنا چاہتے ہو، میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس نے سلطنت بلخ چھوڑ دی تھی۔ حکیم الامت حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ میں فاروقی ہوں، تو مالداروں کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں اتنا مال دیا تھا جس سے تہائی فوج کا انتظام ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کی راہ میں دیے ہوئے دراہم کو ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے ہاتھ میں رکھا اور دعا دی کہ یا اللہ، تیرا نبی عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا۔ لہذا اللہ کے دین کے معاملے میں مالدار کا مال باعث نصرت ہے۔ ابھی اگر مدرسے کے طلباء کو کھانے کے لیے نہ ملے تو سب بھاگ جائیں گے یا نہیں، یا اصحاب صفہ کی طرح پیٹ پر پتھر باندھنے والے ہیں؟ آج کل تو ماشاءاللہ مدارس میں طلباء کو بوٹیوں کی پلیٹ ملتی ہے، جبکہ ہمارے زمانے میں ہفتے میں ایک دن گوشت ملتا تھا اور ایک دن سبزی اور باقی دن دال، اور دال بھی ایسی پتلی کہ طلبہ کہتے تھے کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے. اللہ اکبر. لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے، پہلے تو گوشت کھانے کو نہیں ملتا تھا اور آج طلبہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اب دال کھلاؤ. لیکن جو زیادہ پاپڑ بیلتا ہے یعنی مجاہدے کرتا ہے، اس کو درد بھرا دل بھی عطا ہوتا ہے. اب میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے مدرسے میں پڑھا جس میں نہ ناشتہ ملتا تھا نہ گوشت. مجھے بس یہی لالچ تھی کہ وہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا، وہاں پڑھنے سے میرا مقصد اپنے شیخ کی صحبت تھا، اور حضرت اتنے بڑے ولی اللہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے پرانے خلیفہ تھے کہ مفتی اعظم پاکستان اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کہنے کو تو آپ میرے پیر بھائی ہیں، لیکن میں آپ کو استاد کے درجے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ میرے استاد مولانا اصغر میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں. میرے شیخ اتنے بڑے عالم تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرے استاد بھی تھے. انہوں نے مجھے بخاری شریف کے اکثر اجزاء پڑھائے ہیں، اور یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے شیخ میرے والد بھی تھے، کیونکہ میری والدہ سے حضرت کا نکاح ہوا تھا، اور جب نکاح پڑھایا تو فرمایا کہ امام محمد کی والدہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کیا تھا. مجھے یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور میں نے دعا کی کہ یا اللہ، اللہ والوں کے عمل سے مطابقت کے صدقے میں میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. تو دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدگمانی سے بچو. اگر اہل اللہ کا کوئی عمل سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی تاویل کر لو کہ اگر یہ کسی امیر سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. ہاں، اگر کوئی امیر ایسا بددین ہے کہ اسلام کو گالیاں دیتا ہے اور اہل اللہ کے ساتھ گستاخیاں کرتا ہے، تو ایسے امیروں کو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مالداروں سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ان کو بھی تو دین سکھانا ہے. اگر یہ اللہ والے بن گئے تو اللہ کے دین پر مال خرچ کریں گے، اور ان کا مال صحیح جگہ استعمال ہوگا، اور پھر وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. کیا مالدار ولی اللہ نہیں بن سکتا؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام مالدار نہیں تھے؟ وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کرتا ہوں کہ جب نبوت سلطنت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے تو ولایت سلطنت کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ کہ ایک آدمی بادشاہ بھی ہو اور ولی بھی ہو، جیسا کہ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ولی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے.
اب مجلس کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر رات میں ملاقات ہوگی، اور دن میں بھی ہو سکتی ہے. کوئی صاحب پر ذاتی طور پہ ملنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اور بس دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ اس پریشانی میں ابتلا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دی، عافیت دار عطا فرمائی. اے اللہ ان کی سب جملہ حاجات جو جائز ہیں وہ پوری فرما دے. اور اس دعا فرماتے تھے اللہ، ہم اسی کی نقل کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو زمین پر اور جانوروں کو جنگلوں میں اور مچھلیوں کو دریاؤں میں اور پرندوں کو فضاؤں میں سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ استقامت دے دین پر، آخر تک حضرت والا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور حضرت والا یہی اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دیے اور حضرت نے کتنے احسانات اتنے احسانات تھے کہ میں اگر چاہوں زندگی بھر اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ حضرت والا کی قبر کو نور سے بھر دے اور حضرت کی اولاد کو مولانا مزر صاحب اور ان کے پوتے حضرت والا کے پوتے اور نواسے سب پہ نواسے نواسیا پوتے پوتیاں یا اللہ سب پر رحمتوں کا قیامت تک نزول نازل فرما اور سب کو یا اللہ عزت فرما لے ہم سب کو اللہ والا بنا دے اعزاز. اور ہم تو حضرت والا کی کوئی سچی بات یہ ہے کہ حضرت کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور جب شیخ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور یہ معمول بنا لیں. حضرت نے فرمایا ہے وصیت میں کہ تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے مجھے بخش دیں. بس یہ محبت کا حق ہے. یہ سارے ثواب اور ان کے احسانات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ان کے احسانات کا ہمیشہ ممنون رہنا. اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرما اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو قیامت تک آنے والی نسل کو حضرت والا کی. اے اللہ ہم سب کے غلام ہیں حضرت کے قیامت تک آنے والی نسل کے ہم غلام ہیں. اس لیے کہ حضرت کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ماں باپ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ماں باپ کی محبت کو بھول گئے. ایسی محبت تھی کہ شیخ جو ہے روحانی تربیت کرتا ہے نفس کی اصلاح اس کا کام ہے لیکن ظاہری طور پہ ہمارے جسم کی پرورش اور فکر کرنا یہ اس کے ذمہ نہیں ہے. لیکن حضرت والا نے ایسی محبت فرمائی کہ کوئی اپنی سگی اولاد کے لیے بھی ایسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ حضرت پر حضرت کی ضروریات پر سب پر رحمتوں کا نزول فرما اور سب کو جذب فرما دے. عالم برزخ میں حضرت والا کی جان پاک کو ہم سے خوش فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا علی نور صاحب ہے یہ. اچھا یہاں انتظام کیا ہے یہاں قاری انور صاحب آتے بہت بڑے قاری ہیں بہت ہی ویسے حاصل کے قرا کے استاد ہیں. حضرت جامعہ شفیہ میں مفتی صاحب خاندی کے کیا لگتے تھے مفتی جمیل صاحب جتھے حضرت ثانوی نے جو دوسری شادی کی ان کے بیٹے تھے مفتی جمیل صاحب. یہ تو اللہ پاک ان سب کو اپنا بنا لے اور پتا نہیں کیا کہہ رہا تھا. ہاں یہ قاری انور صاحب ان کے شاگرد ہیں مولانا احمد قاری احمد میاں کے بہت مفتی جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں جامعہ اشرف المدارس میں جامعہ اشرفیہ کیا نام ہے ہاں لاہور میں جامعہ اشرفیہ میں نہیں دوسرا مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ وہاں استاد ہیں. تو یہاں یہ شعبان سے لے کے یکم شعبان سے اور پورے رمضان میں یہاں وہ دس منٹ کے لیے یعنی دو گھنٹے کے لیے دس سے بارہ تک لیے وہ پڑھائیں گے قرآن پاک کی تصحیح کے الفاظ کی تصحیح. اب یہ قرآن پاک کے الفاظ کی تصحیح جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفل ہے یا سنت ہے. حضرت ثانی نے لکھا ہے کہ واجب ہے جو فرض کے برابر ہوتا ہے. اس کی طرف سے لاپرواہی کرنے میں مواخذے کا اندیشہ ہے, اس لیے بہت اچھا موقع ہے. حضرت ثانی نے فرمایا کہ دو گھنٹے کوئی آدھا گھنٹہ روزانہ دو مہینے تک کسی قاری صاحب سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی دو مہینے کے اندر اس کے قرآن پاک کے الفاظ کی صحیح تصحیح ہو جائے گی اور وہ قرآن پاک صحیح پڑھنے لگے گا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت ہے کہ مفت میں آ یکم شعبان سے یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں شرکت کرنا, جن لوگوں کے اندر کچھ کمی ہے وہ اس قاری صاحب بڑے قاری صاحب سے پڑھ لیں, انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اور قرآن پاک دو مہینے کے اندر اندر قرآن پاک صحیح پڑھنے کی اللہ تعالی مشق کرا دیں گے. پھر ایک دفعہ مشق ہو جاتی ہے جب زبان پہ چڑھ جاتی ہے مخارج تو پھر ویسے ہی ادا ہوتا ہے جیسے آپ ہم لوگ اردو بولتے ہیں تو سوچنا تھوڑی پڑتا ہے. پھر وہ مشق جب ہو جاتی ہے تو اسی مخرج سے پھر وہ اس قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. تو شروع میں محنت ہوتی ہے پھر آسانی ہو جاتی ہے. آدھا گھنٹہ جس کے پاس ہو آدھا گھنٹہ پڑھ لے, زیادہ وقت ہو زیادہ قاری. تو یہیں اسی خانقاہ, یہ خانقاہ تو نہیں ہے, یہ تو ہمارا گھر ہے. تو یہ یہیں ان کا یہ جو ہے درس ہوا کرے گا 10 سے 12 تک, یکم شعبان سے لے کر پورے رمضان انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.